نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب فضل الطهور بالليل والنهار, پاک رہنا یا باوضو رہنا رات کو اور دن کو, یعنی اس کی فضیلت. وفضل صلاة عند الطهور بالليل والنهار, اور رات اور دن میں وضو کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت. حدثنا اسحاق ابن نصر حدثنا ابو اسامہ عن ابی حیان عن ابی زرع عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر یا بلال حدثنی بارجع عمل عملته فی الاسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے وقت حضرت بلال سے پوچھا, کیا پوچھا؟ یا بلال, اے بلال, حدثنی, مجھے بتاؤ کیا. بے ارجا, زیادہ امید کیا ہوا عمل ان عمل, عملتہو فی الاسلام, جو تم نے اسلام قبول کر کے کبھی کیا ہو, یعنی کون سا تمہارا ایسا عمل ہے جس پہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں سب سے زیادہ ثواب ملے گا. فانی سمعت دفن علیک بین یدی, کیونکہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز اپنے آگے آگے سنی, فی الجنت, جنت میں, یعنی جب آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی تو جوتوں کی آواز سنائی جا رہی تھی حضرت بلال کی, اور وہ آگے آگے تھی. کالا, کہتے ہیں, ما عملت عملا ارجا اندی, نہیں میں نے عمل کیا کوئی عمل کہ جس سے امید رکھتا ہوں میں, انی لم اتطہر, مگر یہ کہ میں نے جب کبھی وضو کیا, طہورن, کوئی بھی وضو, فی ساعت لیل او نہارن, رات یا دن کی گھڑی میں, الا صلیت بذلک الطہور, مگر یہ کہ میں نے اس وضو کے ساتھ کچھ نہ کچھ نماز پڑھ لی, ما کتب لی ان اصلی, جو بھی مجھے توفیق تھی یا لکھا گیا تھا میری قسمت میں کہ میں پڑھ لوں. اب آپ کو شاید ایک بات یہ خیال آ رہی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو سب سے زیادہ ہے, تو حضرت بلال کیسے آگے آگے جا رہے تھے, یہ تو آپ کے حق میں کمی ہوتی. نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حضرت بلال جو تھے وہ سفر میں حضر میں آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے, اور آپ کا سامان وغیرہ اٹھا کر آپ کے آگے آگے جایا کرتے تھے, تو جنت میں بھی اسی وجہ سے وہ ان کے آگے آگے چل رہے تھے, اور اس لیے بھی کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ہی باوضو رہتے, اور جب بھی وضو کرتے تو تحیت الوضو پڑھ لیتے. اس نماز کو جو وضو کرنے پہ پڑھی جاتی ہے تحیت الوضو کہا جاتا ہے, یعنی وضو کے نفل. باب ما یکرہ من التشدید فی العبادہ, باب ما یکرہ, جو ناپسند کیا گیا, من التشدید, شدت برتنا, فی العبادت, عبادت میں, عبادت میں شدت برتنے کی ناپسندیدگی. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزیز ابن صہیب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, فاذا حبل ممدود, کہ دیکھا کہ ایک رسی باندھی ہوئی ہے, بین الساریتین, دو ستونوں کے درمیان تنی ہوئی ہے, یعنی لگی ہوئی ہے. فقالا, آپ نے پوچھا, ما ھذا الحبل, یہ رسی کیسی ہے؟ کالو, تو کہا, ھذا حبل لزینب, یہ رسی زینب کی ہے, فاذا فطرت تعلقت, جب وہ تھک جاتی ہے تو اس سے لٹک جاتی ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا, نہیں, یعنی یہ طریقہ ٹھیک نہیں, حلوہ, کھول دو اس کو, لیصلی احدکم نشاتہ, چاہیے کہ تم میں سے ایک اپنی چستی کی حالت میں اور اپنی تر و تازگی کی حالت میں نماز پڑھے. فاذا فطر, اور جب تھک جائے, فلیقعد, تو چاہیے کہ بیٹھ جائے, آرام کرے, لٹکے نہ. کالا وکالا عبداللہ ابن مسلمہ ان مالک ان ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کانت عندی امراۃ من بنی اسد, میرے پاس بنو اسد کی ایک عورت تھی, فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے, فقال من ھذہ, تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے, قلت فلانا, میں نے کہا فلاں عورت, لا تنام باللیل, جو رات کو نہیں سوتی, یعنی وہ اس چیز میں مشہور تھی, تذکر من صلاتہا, حضرت عائشہ اس کی نماز کا ذکر کر رہی تھی. فقال, تو آپ نے سن کے فرمایا, مہ, بس بس, علیکم ما تطیقون من الاعمال, تم پہ لازم ہے کہ اتنا ہی عمل کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو. فان اللہ لا یمل, کیونکہ اللہ نہیں تھکتا, حتی تملو, حتی کہ تم تھک جاؤ گے, یعنی جب کوئی تم عمل کرو تو ایسا نہ کرو کہ اکتا جاؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں تھک جائیں گے, تم تھک جاؤ گے, یعنی اتنا ہی کرو جو تمہاری استطاعت اور قدرت میں ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر انسان استطاعت کسی کام کی ہے تو جان بوجھ کے اس میں سستی برتے, یہ سستی کے لیے دلیل یا جواز نہیں آ دیا جا رہا, یا مراد یہ کہ درمیانہ روی بہترین ہے. باب ما یکرہ من ترک قیام اللیل لمن کان یقومہ, ناپسندیدگی جو چھوڑ دے قیام اللیل اس کے لیے جو پہلے قیام کرتا ہو, یعنی ایک شخص جو پہلے قیام کرتا تھا پھر اس کو چھوڑ دے تو یہ بات اس کے حق میں ناپسندیدہ ہے. حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر بن اسماعيل ان الاوزاعي حا وحدثني محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یا عبداللہ اے عبداللہ لا تکن مثل فلان فلان شخص کی طرح مت ہو جانا کان یقوم من اللیل جو رات کو قیام کیا کرتا تھا فترک قیام اللیل تو پھر اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا وقال ہشام ہشام کہتے ہیں حدثنا ابن ابی العشرین قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا یحیٰ عن عمر بن الحکم ابن صوبان قال حدثنی ابو سلمۃ بہذا مثلہ وطعبہ عمر بن ابی سلمہ عن الاوزاعی یہ مختلف روایتوں سے یہ حدیث آئی ہے جس کا معنی کیا ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے اس کو نبھانا چاہیے بیچ میں چھوڑ نہیں جانا چاہیے کیوں اس لیے کہ یہ نہ کہا جائے وہ فلاں جو ایک کام کرتا تھا اور پھر وہ نہیں کرتا یعنی یہ لوگوں کی جو گواہی ہوتی ہے وہ بھی اس کے حق یا خلاف جاتی اسی لیے جب کوئی شخص مر جاتا ہے کہا یہ گیا کہ اس کی برائیاں نہ بیان کرو اب کیوں اس لیے کہ وہ گواہی جو لوگ دیتے ہیں کسی کے بارے میں اس کا بھی ایک وزن ہوتا ہے اسی لیے ایک شخص آپ کے پاس ہے اور پوچھا کہ میں کیا عمل کروں آپ نے فرمایا کل آمنت باللہ ثم استقم کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ جم جاؤ باب حدثنا علی ابن عبداللہ قال حدثنا سفیان عن عمر عن ابی العباس قال سمعت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار کیا مجھے یہ خبر نہ ہوئی کہ تم رات کو قیام کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے قلت انی افعل ذلك میں نے کہا کہ میں ایسا ہی کرتا ہوں قال فانک اذا فعلت آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے ایسا کیا ہجمت عینک تو تیری آنکھیں بیٹھ جائیں گی ونفحت نفسک اور تیری جان تھک جائے گی کمزور ہو جائے گی وان لنفسک علیک حق تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے ولاہلک علیک حق اور تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے فصم تو روزہ رکھو وافطر افطار بھی کرو وقم اور قیام کرو ونم اور سویا بھی کرو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ تو ترک قیام افضل ہے اور نہ ترک نوم افضل ہے سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی عبادت ہے یعنی عموماً ہم یہ حدیث کب کوٹ کرتے ہیں جب کوئی شخص جاگتا ہو یہ اس موقع کے لیے نہیں آئی یہ اس کے لیے آئی جو ساری رات جاگتا ہو اس کو کہا گیا کہ نہیں تمہارے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے سویا بھی کرو لیکن اگر کوئی شخص سوتا بھی اور جاگتا بھی ہے تو اس کے لیے یہ مس کوٹ نہیں کریں کہ تم اتنی مت عبادت کیا کرو سوئے رہا کرو یعنی اسے غفلت کی دعوت نہ دیں اسے کرنے دیں آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ اپنی جان کو جس جس چیز میں مرضی ہلاک کریں کوئی پرواہ نہیں کسی کو لیکن اگر کوئی شخص دین کے لیے کچھ کرتا ہے تو سارے اس پہ ترس کھانے لگتے ہیں کہ بےچارہ باب فضل من تعر من اللیل فصلا فضیلت جو شخص آنکھ کھلے رات کے وقت پھر نماز پڑھ لے یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا سوتے سوتے آپ کی اچانک آنکھ کھل جاتی تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کا اچھا چلو اٹھ کے نماز ہی پڑھ لے تو پڑھ لیں یہ کیوں بات آئی اس لیے آئی کہ ان باتوں سے بعض لوگوں نے پھر الٹا مطلب لیا اور کہا کہ جو تہجد پڑھے تو ہمیشہ پڑھے ورنہ کبھی بھی نہ پڑھے وہ ٹھیک ہے کہ جو پڑھے اسے مسلسل پڑھنے چاہیے لیکن اگر ایک شخص ہے وہ کسی وجہ سے مسلسل نہیں پڑھ سکتا اور کبھی کبھار پڑھ لینا چاہتا ویکینڈ پہ پڑھتا ہے مثلاً یا اسی طرح چھٹیوں میں پڑھ لیتا ہے یا سردیوں میں پڑھ لیتا ہے کیونکہ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں تو اٹھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور گرمی میں نیند بھی زیادہ آتی تو ایسا شخص کیا تہجد بالکل نہ پڑھے یا اس کو منع ہے وہ تہجد پڑھنا نہیں اس کو منع نہیں ہے اگر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کبھی تو کبھی کبھار بھی پڑھ سکتا ہے لیکن ایک شخص جس نے پڑھنا شروع کیا اس کے لیے پسندیدہ یہی ہے کہ پھر اس کو نبھا جائے اور اسی لیے کہا کہ اتنے پڑھو کہ جو نبھا لو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ صرف آدھا گھنٹہ بھی پہلے اٹھ جائیں نا اذان سے یا 15-20 منٹ بھی تو بھی چند رکعتیں نصیب ہو جاتی ہیں بنسبت اس کے کہ آپ آدھی رات اٹھیں پڑھیں پھر سوئیں تو نیند نہ آئے اور پھر نیند آئے تو فجر بھی جائے تو یہ نہیں کرنا چاہیے حدثنا صدقت قال اخبرنا الولید هو ابن مسلم عن الاوزاعی قال حدثنا عمیر بن ہانی قال حدثنی جنادۃ بن ابی امیہ قال حدثنی عبادۃ بن الصامت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعر من اللیل جس کی رات کو آنکھ کھل گئی فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال اللہم اغفر لی او دعا استجیب فان تودع قبل الصلاۃ کہ جس شخص کی کبھی رات کو آنکھ کھل گئی تو اس نے اٹھتے ہی کیا پڑھا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ سے آخر تک اور پھر اس کے بعد اپنے لیے اس نے دعا کی اللہم اغفر لی اللہ مجھے بخش دے اور پھر نماز بھی پڑھ لی تو ایسے شخص کی دعا بھی قبول ہو جائے گی نماز بھی قبول ہو جائے گی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیشہ نہیں تہجد پڑھ سکتے تو جب کبھی توفیق ہو اٹھ کے پڑھ لیا جائے تو دعا قبول ہوگی اور اس کی نماز قبول ہو جائے گی، یہ نہیں کہ اس کو تہجد پڑھنا منع ہو گیا۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب قال اخبرنا الہیثم ابن ابی سنان انہ سمع ابا ہریرۃ رضی اللہ عنہ وہو یقص فی قصصہ۔ ہیثم بن ابی سنان جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے سنتے ہیں اور وہ اپنے قصے میں بیان کرتے ہیں، وہ یذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے۔ ان اخن لکم، کہ تمہارا بھائی، لا یقول رفس، نہیں کہتا بےہدا کلام یا بے معنی یا بے مقصد باتیں، یعنی بذالک عبداللہ ابن رواحہ، آپ نے عبداللہ بن رواحہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی حضرت ابو ہریرہ لوگوں کو کوئی واز کر رہے ہیں اور اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور پھر کچھ شعر پڑھتے ہیں آپ کی شان میں، شعر کوٹ کرتے ہیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسی فضول بات نہیں ہے، یہ شعر معنی رکھتے ہیں۔ کیا ہے شعر؟ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع، اور ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں جو اس کی کتاب پڑھتے ہیں، کب؟ اذا انشق، جب صبح ہوتی ہے، من الفجر ساطع، فجر جو چمک والی ہوتی ہے، تو یہ یعنی نیکی اور خیر اور بھلائی کی باتیں ہم کو پڑھ کے سناتے ہیں، معروف اس لیے بیچ میں آیا۔ ارانا الہدا بعد العمى فقلوبنا، ارانا اس نے دکھائی ہم کو، الہدا ہدایت، بعد العمى اندھے پن کے بعد، فقلوبنا تو ہمارے دل، بہی موقنات، اس پہ یقین کرنے والے ہیں، انما قال واقع، کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ دل میں اترنے والا ہے، واقع پڑھنے والا یعنی دل میں اترنے والا ہے۔ یبی تو یجافی جنبہ عن فراشہ، وہ رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ آپ کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، اذ استثقلت بالمشرکین المزاجع، کہ جب مشرکین پر ان کے بستر بھاری ہو جاتے ہیں، یعنی نیند ان کو زیادہ آتی ہے، یعنی ایک طرح سے فرق بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اعمال، طرز عمل کا اور مشرکین کا۔ تابعہ عقیل وقال الزبیدی اخبرن الزہری عن سعید والعرج عن ابی ہریرہ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیت علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کأن بیدی قطعۃ استبرق۔ حضرت ابن عمر کی یہ روایت کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رأیت، میں نے دیکھا، علی عہد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کأن، گویا کہ، بیدی، میرے ہاتھ میں، قطعۃ، ایک ٹکڑا ہے، استبرق، دبیز ریشم کا، گاڑھے ریشم کا، فکأنی، تو گویا کہ میں، لا ارید مکانم من الجنتی، نہیں میں ارادہ رکھتا کسی جگہ کا جنت میں، الا تارت الیہ، مگر وہ اڑا لیتا ہے، یعنی مجھ کو وہ اڑا لیتا ہے طرف اس کے، تارا یتیر، تیر تیر، پرندے کو بھی اسی سے کہتے ہیں، یعنی مجھے وہ ٹکڑا اڑائے لیے جاتا ہے۔ ورأیت، اور میں نے دیکھا، کأن اثنین، کہ دو لوگ، اتیانی، میرے پاس آئے، دو فرشتے مراد، ارادا، ان دونوں نے چاہا، ان یذهبا بی الی النار، کہ مجھے لے جائیں آگ کی طرف، فتلقاهما ملک، تو ان دونوں کو ایک اور فرشتہ ملا، فقالا، اس نے کہا، لم ترا، یعنی نہ ڈرو، خلیا عنہ، اسے چھوڑ دو، یعنی ان فرشتوں سے کیا کہا، خلیا، خالی کر دو اس کا راستہ، یعنی اس کو چھوڑ دو، جہاں جاتا ہے جانے دو، اور اس نے مجھے آ کے تسلی دی۔ فقصت حفصۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا رؤیایا، تو حضرت حفصہ جو ان کی بہن تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواب بیان کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے تعبیر میں بتایا، نعم الرجل عبداللہ، کتنا ہی اچھا انسان ہے عبداللہ، لو کان یصلی من اللیل، اگر نماز پڑھتا ہو رات کو، یعنی رات کی نماز کی تعبیر کی۔ فکان عبداللہ، تو تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ، یصلی من اللیل، رات کو نماز پڑھا کرتے، وکانوا لا یزالون یقصون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام، الرؤیا، اپنے خواب، یعنی جو رات کو خواب دیکھتے، فجر کی نماز کے بعد کہا جاتا ہے کہ عموماً وہ خواب حضور کو سنایا کرتے، یقصون، قصہ بیان کرنا، خواب بھی ایک کہانی بن جاتا ہے نا، اس لیے لفظ استعمال ہے۔ انہا فی اللیلۃ السابعۃ من العشر الاواخر، مراد ہے شب قدر، رمضان کی 27ویں رات کو ہوتی ہے، یعنی صحابہ کرام اپنے خواب جو سناتے تھے، ان میں سے بہت سے صحابہ نے یہ خواب سنایا آپ کو کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہو رہی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت سے لوگوں کا یہ خواب سن سن کے آپ نے فرمایا، ارا، میں دیکھتا ہوں، رؤیاکم، کہ تمہارے خواب، قد تواطأت فی العشر الاواخر، کہ وہ متفق ہیں عشرہ اخیر پر، فمن کان متحریہا، تو جو کوئی اسے تلاش کرنا چاہے اس کا ارادہ کرے، فل یتحر رہا من العشر الاواخر، تو چاہیے کہ وہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کرے. اس میں آپ دیکھیں دو باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں ایک ہی حدیث کے اندر. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک خواب دیکھا. اس خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ریشم کا ایک ٹکڑا ان کو جنت میں ہر جگہ گھما پا رہا ہے، سیر کرا رہا ہے. اتنے میں دو فرشتے آ کے پکڑ لیتے ہیں ان کو، اور وہ ان کو جنت کی بجائے جہنم کی طرف لے جانے لگتے ہیں، اور لے جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ رستے میں ایک اور فرشتہ مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، مت لے جاؤ. تو یہ خواب ان کے لیے پریشان کن تھی کہ جنت سے جہنم کی طرف جا رہا ہوں اور پھر ایک رستے میں فرشتے نے چھڑوا لیا مجھے، یہ کیا چیز ہے. خواب خود نہیں سنایا، اپنی بہن کو کہا، انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو آپ نے کیا تعبیر بتائی کہ رات کی نماز یعنی تہجد پڑھا کرو. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بڑھ کے آپ کو کوئی سنت کا متبع نظر آتا ہے؟ جتنا ابھی تک آپ پڑھ چکے ہیں ان سے بڑھ کے کسی کے اندر ایسا شوق نہیں ملتا. لیکن ان کو بھی یہ خواب دکھا کے کیا بتایا گیا کہ باقی سنتوں کا اتباع تو بہت اچھا ہے، لیکن ذرا سی اس میں اس نیکی کا بھی اضافہ کر لو. ایک اور بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اگر نفل کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے تو کہاں یہ کہ ہم رات میں فجر کی نماز ہی چھوڑ دیں. یعنی رات کی نمازوں میں آتی ہے نا فجر کی نماز، رات کے دونوں کناروں پہ عشاء اور فجر، تو وہ چھوڑ دیں تو کیا حال ہوگا؟ اور پھر ہمارا مقام تو وہ نہیں، نہ ہم اتباع سنت میں اتنے آگے ہیں، نہ اتنی محبت ہے ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر آپ دیکھیں کہ دوسرا حصہ اس حدیث میں کیا آیا ہے کہ وہ کانو کہ صحابہ کرام جو تھے، لا یزالون یقصون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا انھا فی اللیلۃ السابعۃ من العشر الاواخر، کہ صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ نے آ کے شب قدر کے بارے میں 27ویں رات کی خواب بتائی، لیکن آپ نے یہ نہیں پھر بھی فرمایا کہ ہاں تم سب کے خواب ٹھیک ہیں اور 27ویں ہی ہے. آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ ہاں تم سب کے خواب جو ہیں وہ شب قدر کو رمضان کے آخری حصے میں ثابت کرتے ہیں. جس سے پھر یقینی بات نہیں بتائی کہ جی یہی شب قدر ہے. ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صرف ایک رات پر قناعت نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ ایک سے زیادہ راتوں کا اہتمام حسب سہولت کرنا چاہیے. باب المداومت علی رکعتی الفجر، فجر کی دو رکعتوں پر ہمیشگی، مداومت دائمی پڑھنا. حدثنا عبداللہ بن یزید قال حدثنا سعید ہوا ابن ابی ایوب قال حدثنی جعفر بن ربیعہ ان عراق ابن مالک ان ابی سلمہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، وصلى ثمانی رکعات، اور آپ نے 8 رکعتیں بھی پڑھی یعنی تہجد کی، ورکعتین جالسن، اور 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھی، ورکعتین بین النداءین، اور 2 رکعتیں 2 اذانوں کے درمیان. کیا مراد ہے؟ یعنی فجر کی اذان اور تکبیر کے درمیان، جو کہ سنت فجر بنتی ہے. ولم، اور اہم حصہ اس حدیث کا کیا ہے، ولم یکن یدعوہما ابدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کو کبھی بھی نہ چھوڑا کرتے تھے، نہ سفر میں نہ حضر میں، کسی بھی حال میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض کے بعد جو نماز بہت زیادہ اہم ہے وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں. باب الزجعت علی الشق الایمن بعد رکعتی الفجر، باب الزجع لیٹ جانا، علی الشق الایمن دائیں جانب، بعد رکعتی الفجر فجر کی 2 رکعتوں کے بعد. یعنی 2 رکعتوں کے بعد اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتا ہے، مثلا ایک شخص نے تہجد میں 2 گھنٹے گزارے، پھر صبح کی اذان ہو گئی، سنتیں پڑھی، ابھی انتظار ہے کہ فجر کی فرض نماز ہو، تو اتنی دیر میں وہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لے تو اس کی اجازت ہے. حدثنی عبداللہ بن یزید قال حدثنا سعید بن ابی ایوب قال حدثنی ابو الاسود ان عروہ ابن الزبیر ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلى رکعتی الفجر، جب فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، استجع علی شقہ الایمن، تو وہ سوتے تھے اپنے دائیں پہلو پر یا لیٹ جاتے تھے. استجع کا مطلب ہے آرام کرنا، تھوڑی دیر آرام کرنا، لیٹنا. باب من تحدث بعد الرکعتین ولم یستجع، فجر کی سنتوں کے بعد یا 2 رکعتوں کے بعد باتیں کرنا اور نہ لیٹنا. یعنی اس حدیث سے یہ نہیں پچھلی سے پتا چلتا کہ لازمی لیٹنا چاہیے. اگر کوئی نہیں لیٹتا اور ویسے ہی کوئی بات چیت کر رہا ہے، مثلا مسجد جانے کی تیاری میں ہے، اتنے میں وہ اپنے گھر والوں سے کوئی ضروری بات چیت کر رہا ہے، تو اس کی اجازت ہے. کیونکہ یہ امام بخاری اس لیے یہاں پر باب لائے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سنت اور فرض کے درمیان میں باتیں نہیں کرنا چاہیے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ بات کی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم ابو النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى سنة الفجر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنت پڑھتے, فَإِن كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً, اگر میں جاگ رہی ہوتی, حدثنی, تو آپ مجھ سے بات چیت کرتے, وَإِلَّا اسْتَجَعَ, اور ادروائز کیا کرتے, کہ لیٹ جاتے, یعنی اگر میں سو رہی ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے, حَتَّى يُؤَذَّنَ بِالصَّلَاةِ, یہاں تک کہ نماز کی آزان ہو جاتی یعنی تکبیر ہو جاتی. باب الحدیث بعد رکعت الفجر, فجر کی دو رکعتوں کے بعد بات چیت کرنا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو النضر حدثني ابي عن سلمة ان عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فان كنت مستيقظه حدثني والا استجع قلت لسفيان فان بعضهم يرويه ركعتي الفجر قال سفيان هو ذاك, پچھلی حدیث کی طرح. باب تعهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا, تعهد پابندی کرنا, عہد بھی ایک پابندی ہے نا, تو تعاہد پابندی کرنا رکعت الفجر فجر کی دو رکعتوں کی. ومن, اور جس نے سماہما نام لیا ان کا تطوعن, یعنی کہ سنت نماز ہے, یعنی جس نے ان کو سنت سمجھا وہ درست ہے, یعنی پابندی اپنی جگہ ہے لیکن اس پابندی کے باوجود یہ ایک سنت نماز ہے, فرض نہیں ہے. حدثنا بیان ابن عمر حدثنا یحیی ابن سعید حدثنا ابن جریج ان اتا ان عبید ابن عمیر ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم على شیء من النوافل اشد منه تعاہدا على رکعتی الفجر, کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جتنی فجر کی سنت کی دو رکعتوں کی پابندی کرتے تھے, یعنی کبھی اس کا ناغہ نہیں کیا, اگر قضا بھی ہوئی تو ان کو قضا بھی پڑھ لیا. باب ما یقرأ فی رکعت الفجر, باب جو پڑھا جائے فجر کی دو رکعتوں میں, یعنی کیا پڑھا جائے سنتوں میں. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل ثلاث عشرۃ رکعتن ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين, حدیث گزر چکی ہے, مراد اس سے یہ ہے کہ فجر کی سنتوں میں چھوٹی سورتیں پڑھنی چاہیے, جیسے ایک جگہ پر آتا ہے قل یا ایھا الکافرون پہلی میں اور دوسری میں قل هو الله احد, اور اس کے مقابلے میں طویل نماز کون سی ہونی چاہیے, تہجد کی یا پھر فجر فرض. یہاں پھر آپ دیکھیں کہ پچھلی حدیث میں نفل کا لفظ آیا فجر کے نفل, تو یہ نفل اردو والے نہیں ہے بلکہ فرض کے مقابلے میں تطوع کا لفظ آ رہا ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته امرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الرکعتین, ہلکی پڑھتے تھے دو رکعتیں, اللتین, وہ دونوں جو قبل صلاۃ الصبح صبح کی نماز سے پہلے ہوا کرتی تھی, حتی انی لاقول, یہاں تک کہ میں کہتی هل قرأ بأم الكتاب, کہ آپ نے سورت فاتحہ پڑھی ہے, یعنی اس سے دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ اس میں آپ کی قراءت بھی ذرا تیز ہوتی تھی, نہ صرف یہ کہ صورتیں چھوٹی ہوتی تھی بلکہ جو پڑھنے کا انداز ہوتا تھا وہ بھی جلدی ہوتا, کیونکہ آپ دیکھیں جیسے فجر کی نماز ہے جو آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں امام کیسے پڑھتا ہے, ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے, ورتل القرآن ترتیلا, لیکن اس کے مقابلے میں سنتیں تو وہ جب انسان خود سے پڑھے تو کیا کرے, یعنی اس میں بہت آہستہ نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جائے گی, یہ مراد ہے. بابو ما جاء فی التتوع مسنا مسنا, اس بات کے بارے میں باب کہ نفل نمازیں دو دو رکعت کر کے پڑھی جائیں, تتوع یعنی نفل نماز مسنا مسنا دو دو. قال محمد ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد واكرمه والزهري رضي الله عنهم وقال يحيى بن سعيد الانصاري ما ادركت فقهاء ارضنا الا يسلمون في كل اثنتين من النهار. یہ بہت سارے جو راوی ہیں ان سب کا بھی یہی خیال ہے کہ نفل دو دو کر کے پڑھنے چاہیے, چار اکٹھے نہیں اس کی نیت کرنی چاہیے. اور یحیٰ بن سعید الانصاری کہتے ہیں ما ادرکتو, نہیں پایا میں نے فقہا اردنا, اپنے زمین یا اپنے علاقے کے عالموں یا فقیہوں کو, الا مگر یسلمون, وہ سلام پھیر دیتے ہیں, فی کل اثنتین من النہار, دن کی نمازوں میں ہر دو رکعت کے بعد, یہ مراد ہے یعنی نفل دو دو. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبداللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ. یہ بڑی اہم حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے ہم کو استخارہ، یعنی استخارہ کی دعا. استخارہ کا لفظی معنی ہے خیر مانگنا، باب استفال سے ہے، خیر اس کا روٹ ہے، خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنا، یہ ہے سمپلی استخارہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے مراد غیب کے امور جاننے کی کوشش کرنا. استخارہ خیر کی ایک دعا ہے، نہ کہ غیب پر اطلاع. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تلقین فرمائی، اور یہ صحیح روایت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، فی الاموری تمام معاملات میں، کما جیسا کہ یعلمنا آپ تعلیم دیتے ہم کو، سکھاتے ہم کو، السورۃ من القرآن، قرآن کی کوئی سورت، یعنی یہ دعا ہم کو یاد کرا دیتے تھے. لیکن ہم میں سے کتنوں کو یاد ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟ یعنی یہ سمپلی کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی اہم کام ہو تو وہ کیا کرے، دو نفل پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو اس میں بہتری دے، اور اگر بہتری نہیں تو میرا رخ اس سے پھیر دے. یہ جسٹ ایک سمپل ایک دعا ہے. اور پھر اس کی بھی حیثیت وہی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ دعا قبول کر لے اور خیر کا راستہ آپ کو مل جائے، اور وہ نہ چاہے تو نہ قبول کرے. لیکن ہم نے یہ جو ساتھ نتھی کر لیا کہ خواب آئے گی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں خوابوں کے ذریعے بھی، لیکن استخارہ اور خواب شرط نہیں ہے کہ استخارے کے بعد خواب ضرور آئے، یا استخارے کے بعد ضرور سویا جائے، یا استخارے کے بعد بات نہ کی جائے کسی سے. ایسا کوئی تکلف نہیں بتایا گیا. کیا ہے کہ انسان استخارہ کی دعا پڑھے اور اس کے بعد سونا چاہے تو سو جائے، اور اگر سونے کا ٹائم نہیں ہے تو صرف دعا کر کے آپ اپنا کام کریں. کیونکہ بہت سارے کام ایسے جن میں آپ کو فوری ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، فوری آپ کو فیصلہ کرنا ہے. تو اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ میں کل بتاؤں گا آپ کو سو کے، اور خواب کل نہ آئے تو پھر پریشان ہو جائیں اور کل کو کل پہ ڈال دیں. کیا تھی استخارہ کی دعا؟ آپ فرماتے اذا ہم، جب ارادہ کرے، ہم ارادہ، احدکم تم میں سے کوئی ایک، بالامر کسی کام کا، فل یرکع، تو چاہیے کہ رکعتیں پڑھے، رکعتین دو رکعتیں، من غیر الفریضات فرض نماز کے علاوہ، یعنی نفل نماز پڑھے، ثم لیقل، پھر چاہیے کہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری او قال عاجل امری و آجلہ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته قالا کہا اور یسمی نام لے حاجتہ اپنی حاجت کا کہاں پر نام لے یعنی امر کے بارے میں جہاں امر کا لفظ آتا ہے جی یہاں وقت در لکھا ہے ایک اور روایت میں وقت در آتا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ اینڈ میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد کسی سے بات نہ کرے اور لیٹ جائے اور سو جائے اور خواب دیکھے اور اس کی تعبیر کرے یا پوچھے کوئی ایسی بات آپ نے نہیں فرمائی یہ ہم نے خود قیاس کر لی کہ اس سے ہمیں شاید زیادہ بڑی ڈائریکشن مل جائے گی بہرحال ترجمہ دیکھتے ہیں دعا استخارہ کا اللہم اے اللہ انی استخیرک میں خیر مانگتا ہوں تجھ سے بعلم کا تیرے علم کے ساتھ یعنی تیرے علم میں جو خیر ہے وہ خیر مجھ کو دے دے مراد یہ ہے وہ استقدرک اور میں طاقت چاہتا ہوں بقدرت کا تیری قدرت کے ساتھ یعنی مجھے تو اگر یہ بہتر ہے تو اس کام کے کرنے کی ہمت دے وہ اسألک اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے من فضلک العظیم تیرے فضل عظیم کی یعنی بڑے فضل کی فَإِنَّكَ تَقْدِرُ کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے وَلَا أَقْدِرُ اور میں قدرت نہیں رکھتا وَتَعْلَمُ اور تو جانتا ہے وَلَا أَعْلَمُ اور میں نہیں جانتا وَأَنْتَ اور تو عَلَّامُ الْغُيُوبِ جاننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے غیبوں کو یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ میں بھی کچھ جاننے والا ہوں یا جاننا چاہتا ہوں انت علام الغیوب اللہم اے اللہ ان کنتا اگر تو تعلم جانتا ہے ان ھذا الامر کہ یہ کام خیر لی بہتر ہے میرے لیے فی دینی و معاشی میرے دین اور میری معاش کے بارے میں، یعنی دنیا مراد ہے، وعاقبت امری اور میرے آخری انجام کے بارے میں، یعنی انجام کار کے اعتبار سے مراد ہے، عاقبت انجام، امری میرے کام کا، تو یہ مراد صرف آخرت نہیں ہے، مراد ہے انجام کار کے بارے میں تو جانتا ہے، کیونکہ دین اور دنیا اور انجام کار سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں کہ اس کام کی بھلائی بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی یہ کام میرے لیے بہتر ہے. او قالا، یا آپ نے فرمایا، عاجلی امری، عاجلی جلدی، امری میرے معاملے کی، وہ عاجلی ہی اور اس کی دیری، یعنی اس کام کا جو جلدی سامنے آنے والا نتیجہ ہے وہ، اور جو بعد میں، یعنی لیٹر آن، آخرت مراد ہے پھر. فقدر ہولی، تو اسے میرے مقدر میں کر دے، میری تقدیر کا حصہ کر دے اس کو، یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میری دین، دنیا اور انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو یہ کام میرے لیے آسان کر دیں. ویسر ہولی، اور اس کو آسان کر دیجئے میرے لیے. ثم، پھر، بارک، برکت دیجئے، لی، میرے لیے، فی ہی، اس میں. وان کنتا، اور اگر آپ، تعلم، جانتے ہیں، کہ ان ھذا الامر، یعنی ان جو ہے کہ اگر یہ کام، یہ نہیں کہ اگر آپ جانتے ہیں، مراد یہ اللہ تو جانتے ہی ہیں کہ اگر یہ کام میرے لیے شر لی، برا ہے میرے لیے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میری دین، دنیا اور انجام کار میں. او قال فی عاجل امری و عاجلی ہی، اور اس کا بھی یہی معنی بنتا ہے کہ موجودہ وقت میں اور آخری وقت میں یا بعد میں، عاجل یعنی لیٹر آن. فصرف ہو انی، تو اس کو مجھ سے دور کر دے، پھیر دے اس کو مجھ سے. وصرف نی ان ہو، اور مجھے پھیر دے اس سے، یعنی اس چیز کو مجھ سے دور کر دے اور اس سے میرا منہ موڑ دے. وقدر لی الخیر، اور مقدر کر دے میرے لیے بھلائی کو، ہی سکانا، جہاں بھی وہ ہے. ثم ارضنی بہ، پھر مجھ کو راضی کر دے اس پر. کیونکہ بعض اوقات انسان کسی ایک چیز کے لیے بہت خواہش مند ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ وہ چیز انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہے، لیکن چونکہ انسان کی اس میں خواہش ہوتی ہے اس لیے انسان اسے چھوڑنا نہیں چاہتا. تو ایسی صورت میں پھر کیا دعا سکھائی کہ یا اللہ، اگر یہ اچھا نہیں میرے لیے تو پھر آپ جہاں بھی میرے لیے اچھائی ہے مجھے وہاں لے جائیں اور مجھے اس پہ مطمئن بھی کر دیں. کیونکہ بعض اوقات ایک چیز انسان کے لیے بہت اچھی ہو سکتی ہے لیکن انسان کا اس پر دلی طور پہ اطمینان نہیں ہو سکتا. تو ایسی صورت میں انسان اپنا معاملہ گویا اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے کہ یا رب، میرے بارے میں تو ہی بہتر کر، میں تجھ سے ہی بہتری کی توقع رکھتا ہوں. اور یہ دعا پڑھ کے دراصل انسان ایک طرح سے توکل کرتا ہے. اور ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. اور قرآن پاک میں بھی آتا نا، اسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے ایک چیز تم اسے ناپسند کرتے ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو، لیکن اگر اچھائی اس میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت دعا میں پھر بتا دی کہ اللہ اس اچھائی پہ راضی بھی کر دے کہ ہم بھی اس چیز کو اچھا ہی سمجھنے لگے. اور بعض اوقات انسان ایک چیز کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور وہ چیز اس کے لیے بہت بری ہوتی. اور یہ زندگی میں عام طور پر ہر چھوٹی بڑی چیز کے معاملے میں ہمارے ساتھ پیش آتا رہتا. مثلا آپ سفر کرنا چاہتے ہیں اور سفر آپ کے حق میں اچھا نہیں، تو سفر سے پہلے بھی استخارے کا حکم ہے. اسی طرح آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ شادی آپ کے حق میں اچھی نہیں، تو استخارے کا حکم ہے. اسی طرح آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، وہ بزنس آپ کے لیے اچھا نہیں، لیکن آپ کا اس میں بڑا دل اٹکا ہوا ہے کہ وہ بزنس آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، آپ کو بظاہر اس میں بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بڑا فائدہ ہو مگر آخرت کے لحاظ سے اس بزنس میں نقصان ہی نقصان ہو، کہ اس میں کوئی حرام یا فریب فراڈ کا کوئی عنصر ہو. تو ان تمام چیزوں میں ایک بندے کو تعلیم کیا دی گئی کہ وہ صرف اپنی عقل یا اپنی سوچ سمجھ یا اپنی خواہش کو مد نظر رکھ کے کوئی فیصلہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے، جو اس کا اصل محسن ہے، اس سے بھلائی کی دعا کرتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس بھلائی کا وعدہ پورا کر دے جس میں کہا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ کتاب التہجد اوپر لکھا ہوا ہے، لیکن بیچ میں تمام نفل نمازوں کا، پہلے تہجد کا میجر پورشن وہ آیا، اور اس کے بعد ذیلی طور پر امام بخاری باقی جو اہم اہم نمازیں ہیں ان کا بھی ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں، جس میں فجر کی سنتوں کی ذکر ہے، اب یہاں پر استخارے کا ذکر ہے، اسی طرح کچھ اور اہم چیزوں کا ذکر آ جائے گا.